हक देती हो कि वो कानून को अपने हाथ में ले, खुद ही अदालत बने और खुद ही अपने फैसले सुनाए।
जी, तो जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ के बारे में आपने कहा कि ये मैन मेड आदमी का बना हुआ कानून है, ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इस पर बहस जो है वो हो सकती है, तो क्या अभी ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप जो है वो उठाया है पाकिस्तानी स्टेट ने, कि जिस तरह उन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी पे चढ़ाया है, आप क्या देखते हैं जो ब्लास्फेमी लॉ में जो लूप होल्स हैं, क्या एक नई बहस इससे शुरू होनी चाहिए या होगी कि इसमें जो खामियां हैं उसको फिक्स कर दिया जाए?
जरूर होनी चाहिए। इस तरह के वाकयात बाज़ औक़ात लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, इस वाक्य को भी लोगों को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत ने भी और इससे पहले हमारी अदलिया ने जुरत दिखाई। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए, वो नहायत वाज़ फैसला है और इसका अंदेशा था कि हुकूमत शायद कमजोरी दिखाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बड़ा काम किया, क्योंकि इस तरह के मामलों पर कमजोरी दिखाने का मतलब ये है कि लोगों को लाइसेंस दे दिया जाए, वो खुद अदालत बने, खुद लोगों के बारे में फैसले करें और जिस तरह चाहें लोगों के साथ मामला करें। और ख़ास तौर पर मैं फिर एक मरतबे तवज्जो दिलाऊंगा कि मुमताज़ कादरी का जुर्म एक दोहरा जुर्म था, उसने सिर्फ एक बेगुनाह आदमी को कत्ल नहीं किया, उसने उसकी हिफाजत पर मामूर होने के बाद कत्ल किया। ये मामूली दर्जे की चीज नहीं है। मेरा एहसास है कि इसमें किसी रियायत से काम नहीं लेना चाहिए था, अदालत ने भी नहीं लिया, हमारे सदर ममलकत ने भी नहीं लिया, ये बिल्कुल ठीक हुआ।
जी डॉक्टर गांधी साहब, हम देखते हैं कि इस लॉ को काफ़ी मिसयूज़ जो है वो किया जाता है पाकिस्तान में, ऐसी कौन सी खामियां हैं इस कानून में जिसको के फौरी तौर पर फिक्स करने की ज़रूरत है?
पहली चीज़ तो ये है कि हर शख्स पर ये वाजे होना चाहिए कि ये कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इंसानों ने अपने जज्बात को पेश नजर रख कर एक कानून बनाया है और इसमें जज्बाती अंदाज में तमाम शिकें रखी गई हैं। अगर इस कानून को माकूल करना है तो लाजमी तौर पर इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ करना होंगी, यानी मामले की नौयत ये नहीं है कि सिर्फ इसके निफाज के तरीके को बेहतर कर दिया जाए, कानून को तब्दील करना पड़ेगा। और मैंने ये तब्दीलियाँ अपने आर्टिकल्स में भी बयान कर दी हैं और बारह इनका जिक्र किया है कि अगर आपने कानून बनाना ही है तो फिर आप ये कानून इस तरीके से बनाइए कि किसी आदमी से अगर इस तरह के जुर्म का इर्तकाब होता है तो पहले उसकी राय पूछें, बताएं उसने क्या किया है, एक मुसलमान कैसे इस तरह की बात कर सकता है, उसको अगर आप समझते हैं कि कोई गलती लगी है तो तवज्जो दिलाएं पहले उसको, और इसके बाद कोई बार बार इसरार करता है और खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं तो लाजमन तौहीन ही करूँगा माज़ अल्लाह, तो फिर उसके बाद उसको काबिले सजा करार देना चाहिए। यही तरीका हर इस तरह के मामले में माकूल माशरे और महजब माशरे इख्तियार करते हैं। हम इंसान कानून बना रहे हैं, हमें इन सारी चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। बारह ऐसा होता है कि कोई आदमी अपनी दानिश में एक काम करता है, वो हमारे ख्याल में गलत हो सकता है, तो पहले उसको तवज्जो दिलाकर मुतनब्बे करके रोकना चाहिए और उसके बाद ये देखना चाहिए क्या वो अपनी बात पर इसरार करता है, क्या वो उसको फसाद का जरिया बना रहा है, क्या वो लोगों के जज्बात को बरकेस्ता करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ है जो काबिले गिरफ्त होती है, वरना मैं नहीं समझता कि किसी मुसलमान से ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी का इर्तकाब करें।
जी डॉक्टर गांधी साहब, मैं चाहूँगी मज़ीद कुछ देर के लिए आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि खालिद फारूकी ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मुमताज़ कादरी को फांसी देने के बाद क्या रद्दअमल जो है इस वक्त हमें पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, और फिर उस पर हम आपके कमेंट्स लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद फारूकी साहब।
देखिए, जो रद्दअमल जिस तरह का आप कह रही हैं वो रद्दअमल तो यकीनी तौर पे एक जो उनके हामी हैं, जो उनके हिमायती हैं, उनकी तरफ से सामने आना ही था, लेकिन ये रद्दअमल इस कदर शिद्दत वाला नहीं है जिसपे हम ये समझें कि कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। हाँ, ये जरूर है जो लोग जो मुमताज़ कादरी के जान बचाने के लिए या उनकी हिमायत में इससे पहले मुजाहरे वगैरह करते रहे हैं, उन लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए, मार्केटें बंद हुई, अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इदारों ने भी कुछ जो इकदाम किए थे उसमें मेरा ख्याल है कि अब तक कोई ऐसा बड़ा कोई हमारे सामने कोई ऐसा मंजर नहीं बना, और ना ही मेरे ख्याल में इसका खदशा तो था अब भी खदशा हो सकता है, लेकिन ये हमें उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि जो एहतजाज है उसको इस शिद्दत तक नहीं लोग देखे जाएंगे। और जैसा कि अभी गांधी साहब फिर कह रहे हैं, फिर पाकिस्तान में देखिए ये बहुत अकल और शऊर की बात है जो हमारे समझने की सोचने की है, ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। और क्या हम किधर जाना चाहते हैं, किस तरफ जाएंगे, क्या हम किसी शख्स को खुद ही सजा दे देंगे, क्या रियासत ने किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया था सलमान तासीर के खिलाफ, अदालत ने कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं दिया था, इवन कोई मजहबी फतवा उनके खिलाफ नहीं था किसी आलम दीन का, किसी मुफ्ती का, तो फिर एक शख्स जो उनकी हिफाजत पे था उसने उठ के उनको उनका कत्ल कर दिया। और अगर इस तरह का किसी को भी इजाजत मिलती है तो जाहिर है कि एक लाइसेंस।
लेकिन खालिद फारूकी साहब, गांधी साहब ने ये भी कहा है, डॉक्टर गांधी साहब ये भी कह रहे हैं कि सलमान तासीर ने सिर्फ मुतालबा किया था ब्लास्फेमी लॉ में और ये कोई इस्लाम के खिलाफ ये बात नहीं थी, ये मैन मेड एक लॉ है और इस पर बहस जो है उसकी गुंजाइश है।
जी बिल्कुल, इसमें गुंजाइश है और उसमें चीजों को बेहतर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें बुनियादी तौर पे जहां कमी हमारे सामने हो रही है वो एक तो ये है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पार्लियामेंट उतनी मजबूत नहीं है, फिर पार्लियामेंट में जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं उनके अंदर मजहबी एलिमेंट मौजूद होते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं कि वो नहीं हो, वो होने चाहिए, उनका हक भी बनता है, जिस शख्स का भी जिसको भी वोट मिले वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। लेकिन एक तो पार्लियामेंट को इस्तेहकाम नहीं, सियासी जमातों के पास कोई इतना विजन ब्रॉड नहीं, वो कुछ अगर फैसले करते हैं समटाइम प्रेशर में करते हैं, समटाइम वो अपने आप को रोशन ख्याल साबित करने के लिए करते हैं, जाहिर करते हैं ऐसा, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान में जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को उन्होंने किस समझ लेके जाना है। और इसके लिए जो हमारे उलमा हैं उनसे भी ये मुअद्दबाना गुजारिश की जा सकती है कि आप खुदारा ये देखिए कि अगर एक कानून जो है जिसमें अगर सुकम है, जिसके बारे में खुद उलमा की राय, और फिर गांधी साहब जैसे जो हमारे सामने बहुत मोहतरम शख्सियात हैं, वो जो समझते हैं मामलात को, जब उनकी राय बनती है, जब दूसरे और कई ऐसे हमारे जो बड़े काबिल एहतराम स्कॉलर्स हैं उनकी राय जब बनती है, तो क्या कोई शख्स भी ऐसी राय रख सकता है कि तो नौजबिल्ला के उस वो ये सोचे कि वो कहीं मजहब की तौहीन करें, वो अपने पैगंबर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुन सकता, अपने खुदा के बारे में अपनी ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। तो जहां पे ये सुकम है इसको दूर करने के लिए उलमा खुद आगे बढ़ें और वो फिर एक लाइन जो है किसी एक लाइन को जो मैन मेड है वो जो ड्रा उसने कर दी है उसके पीछे ना खड़े हो जाए, अपनी अकल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपने मजहब के विजन के मुताबिक इन चीजों को बेहतर ना बनाया तो पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरी वर्ल्ड में शायद पाकिस्तान बाज मामलात में एक ऐसा मुल्क बन गया है अब आहिस्ता आहिस्ता जो कि मजहबी तंग नजरी में बहुत इंतहा को पहुंच गया है, या हमें बेहतरी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है डॉक्टर गांधी साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे और सामीन आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुमताज़ कादरी को सज़ा के बाद जो रद्दअमल पाकिस्तान में नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं और साथ सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम किए गए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। डॉक्टर गांधी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मजहबी जमातों की जानिब से पहले भी ये धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई तो सख्त रद्दअमल जो हैं वो सामने आएगा और मुजाहिरे जो हैं वो मुल्क भर में किए जाएंगे। किसी हद तक उस तरह का रद्दअमल हमें सामने नहीं आ रहा है लेकिन बाज़ शहरों में मुजाहिरे किए गए हैं इतलात के मुताबिक, ये बताइएगा ये कहाँ इस्लाम के मुताबिक है जो मजहबी जमातों का ख़ास तौर पर इस वक्त जो रवैया हमें नज़र आ रहा है?
ये जो रवैये हैं ये मजहबी जमातें इख्तियार करें या सियासी जमातें इख्तियार करें, ये हर हाल में गलत रवैये हैं। किसी कानून के नफाज पर मुजाहरे करने की कोई वजह नहीं है। अगर आपको उस पर एतराज़ है तो आप सलाह के साथ अपनी बात बयान करें, आप उसके लिए कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना नुकता नजर लिख सकते हैं, आप अखबार में कोई बात बयान कर सकते हैं, रेडियो टेलीविजन पर भी मौके मौजूद हैं, तो अपनी बात शाइस्तगी और तहजीब के साथ कहनी चाहिए। जमहूरी मुआशरे में हम ये हक सलब नहीं कर सकते कि लोग अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं तो वो अपने इख्तलाफ का इजहार ना करें, वो जरूर करें, लेकिन उसको महजब और शाइस्ता उस रूप में होना चाहिए, लोगों की जानो माल के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो हर मौके के ऊपर मुजाहरा और हर मौके के ऊपर धरना और इस तरह की बात चीजें अपना ली गई हैं, ये मैं समझता हूँ कि किसी लिहाज से भी ये काबिल इत्मीनान नहीं है। इन चीज़ों से ऊपर उठकर हमारे माशरे के लोगों को, हमारी सियासी जमातों को, हमारी मजहबी जमातों को इस्तदलाल का, आर्गुमेंट का तरीका इख्तियार करना चाहिए, और यही तरीका महजब कौमों के शायन शान होता है।
जी, लेकिन डॉक्टर गांधी साहब, हम तो देख रहे हैं कि जब मुमताज़ कादरी ने गवर्नर तासीर का कत्ल किया तो उन पर फूलों की पत्तियां जो हैं वो बरसाई गईं, उनका वेलकम किया गया। साथ ही हमने देखा कि काफ़ी एजुकेटेड तबका जो पाकिस्तान का है, उन्होंने जिस तरह उनको हीरो बनाया, तो ये जो सोच पाकिस्तान में पाई जाती है, इसमें तब्दीली जो है वो किस तरह मुमकिन है? स्टेट की सतह पे क्या करना चाहिए और जो सोसाइटी है उसको, वहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या करना होगा?
ये सोच सदियों में पैदा की गई है, इसको आप दो दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम भी नहीं किया जा रहा। इसमें रियासत को भी ये सोचना चाहिए कि वो मजहबी लिहाज से लोगों को एजुकेट करें, यानी उन्हें बताए कि उनका दीन क्या है, उनका मजहब क्या है, और इस तरह की चीज़ें जो आम कर दी गई हैं लोगों में, उनकी हकीकत क्या है। यही मामला हमारे यहाँ के तालीमी निज़ाम को सामने रखकर बेहतर करने की, सही करनी चाहिए। आप किसी कौम को एजुकेट करेंगे तो उसके रवैयों में तब्दीली आएगी, उसके रद्दअमल में तब्दीली आएगी। इस वक्त जो कुछ आप रद्दअमल देख रही हैं या इससे पहले हमारे सामने आता रहा है, असल में लोगों को बताया ही वही गया है, और उन्हें ये बताया गया है कि इसी रद्दअमल में उनकी ईमान की सलामती है। चुनाचे बिलमूर वो इसी तरह से मुजाहरे करने के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, हंगामा करने के लिए उठ खड़े होते हैं, और इसके बिल्कुल बरख सूरत हाल जिसकी आपने तस्वीर कशी की है कि पढ़े लिखे लोग भी बाज़ औकात एक मुजरिम पर फूल की पत्तियां देख रहे होते हैं, तो यही उनको बताया गया है। अब हमें उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनके अंदाज नज़र को तब्दील करना है, और इसके लिए इस्तदलाल का, तालीम का, लोगों को एजुकेट करने का रास्ता अपनाना है। ये रियासत को भी करना चाहिए, दानिश्वरों को भी करना चाहिए, और हिम्मत और जुरत के साथ करना चाहिए, इसलिए कि आप अपना सर छुपा के रेत में हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। रियासत पाकिस्तान में आम लोगों की तरबियत ऐसी हुई है, इसके बरक्स बेहतर तरबियत करने का कभी एहतमाम ही नहीं किया गया।
जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर जावेद अहमद गांधी साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और खालिद फ़ारूक़ी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुमताज़ कादरी जैसे लोग, सोच वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में और भी ज़्यादा हैं, कई लोग हैं, काफ़ी तादाद है इन लोगों की, उन लोगों के लिए और वो लोग जो कानून को हाथ में लेते हैं, उनके लिए कादरी की फांसी से क्या पैगाम जाता है?
देखिए, ये कोई महज एक, इसको एक दिन के वाके से या एक किसी एक वाके से चीजों को तब्दील नहीं किया जा सकता, और यह ऐसा मुमकिन कतई तौर पे नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पे एक तहमल वाली, एक तदब्बर वाली और एक बर्दाश्त वाली सोसाइटी की जरूरत है, जहां पे इख्तलाफ राय को भी सुना जाए, जहां पे बिलखसूस जो मजहबी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा शऊर देने की जरूरत है। यहाँ पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारी सोसाइटी अभी दरमियान में कहीं फंसी हुई है, ना तो ये कोई यूरोप की तरह एक सिविलाइज सोसाइटी वो बन सकी जो इंडस्ट्रियल मुआशरा पैदा करता है, ना ही ये कोई ट्रेडर्स की सोसाइटी ऐसी कामयाब बन सकी। ये कुछ अपने मुआशरती मामलात में, कुछ अपने मजहबी मामलात में हम बहुत ज्यादा फंस के रह गए हैं, और उसमें बदकिस्मती मजीद ये है कि किसी भी सतह पे, जैसे अभी गांधी साहब कह रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, कि किसी भी जगह पे लोगों की जिंदगी तरबियत का ये एहतमाम नहीं किया गया, लोगों को ये शऊर नहीं दिया गया। हमारे बड़े बड़े जो सियासी कायदीन जो है, जो रियासत के मामलात को चलाते हैं, वो बाज़ोकात ऐसे बहाव में बह जाते हैं जहां पे वो लोगों के लिए एक इमोशनल फजा कायम कर देते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि उनके फॉलोअर खा वो मजहबी हों या सियासी हों, वो इंतहाई जज्बाती कैफियत में चले जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि बाज़ोकात हमें बहुत ही तल्ख किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो बिलखसूस मजहबी मामलात हैं, इस पे एक तो ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको, हमारे जो उलमा हैं उनको, हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान में जो बनी हुई है उसको, इन सबको जो बुनियादी काम करने का वो ये है कि क्या हम नफरत अंगेज माहौल में रह सकते हैं, क्या हम इंतहा पसंदाना तकारीर कर सकते हैं, क्या हम लोगों को वो तरबियत दे सकते हैं, क्या स्टेट इस पे नजर रख सकती है। अगर स्टेट मॉनिटरिंग की देगी और अपने आप को वो किसी भी तरह से किसी जगह पे ब्लैकमेलिंग में नहीं आने देगी और वो अपने आप को बचा के रखेगी कुछ ऐसे मामलात में जो लोगों की जात तक महदूद होते हैं। अभी जैसे सलमान तासीर का जो मामला है उसमें सिर्फ क्योंकि ये देखिए जब से ये सजा भी सुनाई गई और उसके बाद का जो अरसा है इसमें यकीनी तौर पे जो मुमताज कादरी के हिमायती हैं उनकी अपनी एक सोच है, जिससे मैं ये अगर कहूं कि वो एकदम उस सोच को तब्दील क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं किया जा सकता तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। लेकिन इस तमाम अरसे में लोगों को जब कोर्ट में ये केस चला और फिर अदालतों तक जब ये केस गया और फिर जजेस की ये रिमार्क्स आए कि एक जज भी तो किसी को सजा दे सकता है लेकिन वो खुद से किसी को सजा सुना तो सकता है, सजा दे नहीं सकता। फिर जब कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कर दी कि ये किसी तरह से भी मतलब ये है कि हक नहीं दिया जा सकता कि कोई शख्स उठ के तो वो किसी का मर्डर कर दे, तो उसके बाद लोगों का इस फैसले के बाद लोगों की एक राय जो है वो बड़ी हद तक तब्दील हुई। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी फोरम पे इस तरह की बात दानिशमंदी के साथ और आम फहम के साथ और लोगों तक उनकी पूरी एक अच्छे तरीके से समझाने के साथ ये बात सामने आएगी तो लोग उस पर अपनी राय बदलेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसी लोअर कोर्ट का फैसला नहीं था, ये रियासत का फैसला नहीं है, ये किसी ने बदला और इंतकाम नहीं लिया, ये कोर्ट ने एक फैसला दिया। और परवेज रशीद आज इसी बात का हवाला देते हुए जो हमारे वजीर इतलात है वो भी ये कह रहे थे कि अदालती फैसले का एहतराम किया जाए और इस पर एहतजाज ना किया जाए। हमारे यहाँ एक रिवायत ये रही है कि अदालतों ने कुछ ऐसे डिसीजन दिए माजी में जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो फैसले गलत थे, लेकिन ये है कि इन चीजों के बारे में हमारे उलमा को बिलखसूस जो है इस कौम को एक बेहतर राह पे चलाने के में अपना किरदार जो है उनको अदा करना होगा और उनको बेहतर रास्ता ये है कि वो थ्रू पार्लियामेंट ये काम करें और पार्लियामेंट में जो मौजूद जमातें हैं वो और रियासत की एस्टेब्लिशमेंट जो है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और पाकिस्तानी मुआशरे को एक दुरुस्त समत में ले जाने की कोशिश करे, तभी आप देखेंगे कि फिर एहतजाज की शिद्दत भी उस तरह से नहीं होगी, ऐसे वाकयात की रोकथाम भी हो सकेगी और कोई शख्स खुद से उठ के फैसला करने के लिए नहीं निकलेगा।
जी बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब आपका, और एक दफ़ा फिर डॉक्टर जावेद गांधी साहब का भी हम शुक्र गुज़ार हैं, उन्होंने हमारा सादिया प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ दोनों मेहमानों को। और प्रोग्राम के नेक्स्ट हिस्से में सामीन पाक यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो आज से जिसका छठा दौर जो है आज से वॉशिंगटन में शुरू हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ अमरीका से हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर फैज़ानुल हक, और हमारे साथ हैं पाकिस्तान से मारूफ दिफाई तज़िया निगार जनरल तलत मसूद। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आकर इस मौजू पे बात करेंगे।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
2 लाख रुपया अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی واشنگٹن اسٹوڈیو سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان الحق صاحب، جنہوں نے یہاں یو ایس اے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے جنرل طلعت مسعود صاحب. جنرل صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. پہلا تو میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گی کہ اس وقت جو ماحول ہے بات چیت کے لیے، وہ دو امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے، اس کے لیے ماحول کہاں تک سازگار آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت اور مذاکرات بہت سے ممالک کے بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ تب نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں، اس کا اینڈ جو رزلٹ ہے وہ تب نکلتا ہے جب دونوں ممالک کے بیچ میں، دونوں فریقین کے بیچ میں اعتماد کی فضا ہو. اور اعتماد کا جو فقدان ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ ایک اہم کردار، ان کے بیچ میں بات چیت کے پر میں ایک اہم کردار یہ ادا کرتا رہا ہے. اس وقت آپ ماحول کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بڑی بہتری آئی ہے بڑی حد تک. آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے 2012 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اور بے اعتمادی کی حد تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو سال سے آہستہ آہستہ کر کے دونوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. پھر بھی کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں اعتماد کی کمی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتا ہے اور جو ایک تسلسل سے ہوا ہے 2-3 سال سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اختلافات بھی ہیں تو بات چیت کے ذریعے اور ایک دوسرے کی ویو پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے بڑے خدشات تھے پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی اور سیفٹی کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام خدشات جو ہیں وہ دور ہوئے، اس لیے کہ یہ ایک لحاظ سے غلط بنیاد کے اوپر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو افغانستان کے حالات ہیں اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، یا خود پاکستان کے اندرونی جو دہشت گردی کے خلاف اس وقت لڑائی ہے، اس میں میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کی سوچ میں کافی حد تک ہم آہنگی آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ حقانی نیٹ ورک اور کچھ طالبان کی جو قیادت ہے اس کے بارے میں نگیٹو ریمارکس آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو یہ علم ہے کہ اگر بات چیت کا سلسلہ پاکستان یہ کوشش کرے کہ تحریک طالبان افغانستان کے طالبان بات چیت کریں، تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان کچھ حد تک ان سے تعلقات رکھے. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، اور تعلیم کے ایریا میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور اس وقت جیسے F-16 کا معاملہ ہے، اس میں جس طریقے سے امریکہ نے، اس کے باوجود کہ انڈیا نے بالکل غلط طریقے سے اس کی مخالفت کی تھی، اپنا جو پوزیشن ہے اس پر قائم رہے ہیں.
اوکے جنرل صاحب، ہمارے ساتھ رہیے. اور پروفیسر فیضان صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آج ڈائیلاگ کا چھٹا دور شروع ہو رہا ہے یہاں واشنگٹن میں، امریکہ جو ہے وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہے گا؟
جی، سب سے پہلے دیکھنے والے اور سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کنسسٹنٹ ڈائیلاگز ہوئے ہیں تسلسل کے ساتھ، ان کا بہت اچھا اور مثبت نتیجہ نکل رہا ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو حالات تھے، تعلقات کے، وہ ایسے تھے کہ تقریباً پاکستان کے امبیسیڈر پر یا پاکستان کے ریپرزینٹیو جو تھے ان تک ان کو رسائی نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب ایک انتہائی اعلیٰ لیول پر، اعلیٰ سطح پر نہ صرف یہ کہ ان کو رسائی ہے بلکہ ڈائیلاگز ہو چکے ہیں. اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پاکستان کے، وہ تشریف لا چکے ہیں، کمانڈر ان چیف پاکستانی فوج کے وہ آ چکے ہیں. اور اب یہ بات امریکہ میں طے ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے، ایک لیڈرشپ رول ہے افغانستان میں بھی، اس خطے میں بھی، اور خاص کر جو کچھ کے مشرق وسطی میں ہو رہا ہے آئیسس کے حوالے سے، اس میں بھی پاکستان کی جو کوآپریشن ہے سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ جو کہ امریکہ کے ایلائز ہیں، ان کے اتحادی ہیں، اس سب میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان کو ایک اہم ریاست کے طور پہ نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا گیا ہے بلکہ ایک طرح سے علاقائی قوت بھی سمجھا گیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چار رکنوں پر مشتمل جو گفتگو ہوئی تھی افغانستان کے سلسلے میں، اس میں افغانستان، پاکستان، چائنا اور امریکہ شامل تھے.
ٹھیک.
اس میں انڈیا کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو کسی حد تک تسلیم کیا گیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں.
ٹھیک ہے. اوکے. لیکن پروفیسر صاحب، ہم نے گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھا کہ کانگریس میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور خاص طور پر ضرب عزم جو چل رہا ہے، اس کے جو ابھی تک نتائج سامنے آئے ہیں، F-16 کا جو معاملہ تھا اس پہ کانگریس میں کافی ہنگامہ بھی ہوا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں ان کو پھر کنونس کرنا پڑا کانگریس مین کو کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں تک کردار ادا کر رہا ہے. اوباما انتظامیہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی حد تک، عہدیداروں کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، وہ کسی حد تک پاکستان کا جو کردار ہے افغان پیس پروسیس میں یا پھر جو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے بھارت میں، اس حوالے سے پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں تو وہ مطمئن نظر آتا ہے. لیکن کانگریس مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ اوباما انتظامیہ کو بار بار انہیں کنونس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز جو یہاں امریکہ میں بستے ہیں اور اس کے ساتھ جو پاکستانی حکومت ہے، ان کی لابنگ جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں بہت کمزور ہے. انہوں نے اس پر اسٹریٹجکلی کوئی کام نہیں کیا، اور جو کام ہوا ہے بڑے انڈیویجول لیول پر کام ہوا ہے، یعنی کہ ایک پیپلز پارٹی کی لابی ہے تو مسلم لیگ نون کی لابی ہے یا پی ٹی آئی کی لابی ہے، لیکن پاکستان کی بحثیت ایک ایسی لابی نہیں ہے جو پاکستان کے موقف کو کانگریس تک اور سینٹ تک صحیح طرح اور صحیح طریقے سے پہنچا سکے. یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے بعض کانگریس مین جو ہیں وہ ان کی جو نیوز کا پاکستان کے بارے میں جو انہیں معلومات ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگراموں سے آتی ہیں، یا انہیں جو خبروں میں دو تین جو پٹیاں چلتی ہیں نیچے زمین اس پر سکرین پر، اس سے آتی ہیں. اب ان کا قصور نہیں ہے، اگر ان کو پتہ ہی نہیں تو ان کو جو کچھ ہمارے بارے میں بتائے گا پاکستان کے بارے میں وہ اس پہ یقین کریں گے. تو یہ جو لابنگ کا سلسلہ ہے یہ یقیناً ایک انتہائی کمزوری ہے، اور اس کے اوپر کسی زمانے میں بہت سیریس کام ہوا تھا، لیکن اس وقت جو ہے کہ سب سطحی جو حکومتی سطح پر بات ہو رہی ہے، لیکن جو سول سوسائٹی کی سطح پر بات ہونی چاہیے، جو لابنگ کے سلسلے میں بات ہونی چاہیے، وہ بات جو ہے وہ یہاں پر اتنی مضبوط طریقے سے یا منظم طریقے سے نہیں کی گئی اور کی جاتی، اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے بلکہ یہاں کے جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو بھی اپنا موقف کرنے کے لیے، جو کہ شاید جس کا پاکستان سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی لابنگ جو ہیں اس پر توجہ دیں اور کانگریس اور سینٹ تک پہنچیں. کیونکہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے جس کو ہم یہ جیسے پریزیڈنٹ اوباما ہیں، ان کی ایک حد تک پاور ہے، اس کے آگے ان کی پاور یا ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہیں کانگریس اور سینٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور اگر اگلے الیکشن کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف، یعنی کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، بورس دونوں سائڈ پر پاکستان کی یا پاکستانی امریکنز کی کم از کم لابنگ ضرور ہونی چاہیے.
لیکن کانگریس مین کا یہ جو کہنا ہے، وہ جو جواز پیش کرتے ہیں کہ ضرب عزم حقانی گروپ جو ہے ان کے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی وزن ہے یا بلا جواز ہے ان کا؟
نہیں، اصل میں یہ بات ہے کہ جو پاکستان نے جو چیلنج لیا ہے یہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کا، یہ کوئی آسان چینل نہیں ہے، کوئی آسان چیلنج نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے جتنے قربانیاں دی ہیں، دنیا کے کسی ملک نے اتنی قربانیاں نہیں دی دہشت گردی کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور یہ جو میسج ہے، اور یہ اکثر پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی تمام کاوشیں، پاکستانی حکومت کی کاوشیں، پاکستانی افواج کی کاوشیں جو ہیں ان کو نہ اجاگر کیا جاتا ہے، نہ ایڈیٹوریلز لکھے جاتے ہیں، نہ ان پہ کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے، نہ اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، نہ سٹاف اور کانگریس مین اور سینیٹرز کے سٹاف کو بتایا جاتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ امبیسیڈرز یا امبیسی کرتی ہے، اور یہ نہیں کہ امبیسی اپنا کام نہیں کر رہی، امبیسی بس اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے. جب تک پوری سوسائٹی اس میں انوالو نہیں ہوتی, باہر کی لابنگ فرمز اور جو کمیونٹی ہے اس کو انوالو نہیں کیا جاتا, تو ایمبیسی تو بس پریس ریلیزز بھیج سکتی ہے. ان کا وہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں کچھ گھنٹے ہی کام ہو سکتا ہے. سارا سٹاف اگر لگا بھی دیں تو پورے ملک کو آپ کیسے کنوے کر سکتے ہیں؟
اوکے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. جنرل طلعت مسعود صاحب, ایسے ایشوز جن پہ کہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر نہیں ہے, اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے حل کی ہم جب بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں, یعنی کہاں پہ کنورجنس جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہے, کہاں پہ ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے؟
میرے خیال میں ڈائیورجنس تو جو ہے وہ ایک لحاظ سے جیسے ابھی افغانی نیٹ ورک اور طالبان کی وہ امریکہ ہے کہ پاکستان ہے ان کے اوپر ڈال رہا ہے, حالانکہ اگر پاکستان کو ڈالے گا پھر ظاہر ہے کہ
اوکے. جنرل صاحب آپ کی آواز جو ہے بالکل صحیح طور پر ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے, ہم دوبارہ آپ کو 2 منٹ میں کال کرتے ہیں. اور پروفیسر فیضان الحق صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, آج جو مذاکرات ہوں گے تو اس میں کون سے ایسے فرنٹس ہیں جس پہ کہ پاکستان کو ہم کہہ سکیں کہ امریکہ کی طرف سے سخت سوالات کا سامنا ہو سکتا ہے؟
اس میں ایک ایریا جو ہے وہ پاکستان کی بیکنگ کہہ لیں یا انوالومنٹ کہہ لیں ان طالبانز کی جو افغانستان میں ہیں, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا حقانی نیٹورک کا, اور اس کے بعد یہ کہ ابھی جو انڈیا میں حملہ ہوا ہے پٹھان کوٹ ایئرپورٹ پہ, اس کی اگر تانے بانے کہیں پاکستان میں ملتے ہیں وہ ایریا ہوگا. اس کے بعد نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کا ہوگا کہ وہ لیک نہ ہو, اور یہ کہ جو پاکستان کو F-16 ملنے کی امید ہے, جو چیزیں ملنی ہیں وہ کسی اور مقاصد میں استعمال نہیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ شخصی آزادی اور جو مذہبی رواداری ہے اس کے, یہ وہ ایریاز ہیں جن پر بات چیت ہوگی, اور اس میں پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے ریپرزینٹیو جو ہیں ان کو اچھی ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی, اور ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ ان کی انٹینشنز کلیئر ہیں اس سلسلے میں, اور وہ اس پر پاکستان امریکہ کی پالیسی پر عمل کرنے کے لیے راضی ہیں.
اوکے جی, جنرل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جنرل صاحب آپ کی آواز پہلے نہیں آ رہی تھی, اگر ابھی آپ
جی کوئی بات نہیں, جی ہو جاتا ہے. جی
جی جنرل صاحب, جو سوال آپ سے تھا کہ کہاں پہ ہمیں ڈائیورجنس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہے.
جی جیسے میں نے کہا کہ میرے خیال میں امریکہ کی یہ توقع تھی کہ پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹورک اور طالبان پر زیادہ زور ڈالے گا, اور ایک تو اپنے کوئی علاقے میں ان کو رہنے نہیں دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان پر اتنا زور ڈالے گا کہ وہ بات چیت کے لیے بالکل راضی ہو جائیں. لیکن پاکستان کی ایک حد تک ہی ان کے اوپر زور ڈال سکتا ہے, اور پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس وقت, چونکہ پاکستان کا سارا فوکس تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہے اور ان سے جنگ بڑی زبردست ہو رہی ہے اور آخر مرحلوں میں ہے, تو وہ اپنی ترجیحات میں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر ہم افغان طالبان سے اور حقانی نیٹورک سے بھی الجھ جائیں تو ہمارے لیے بہت تکالیف ہوں گے. تو پاکستان کی ترجیحات میں یہ موقف تھا. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کسی صورت میں بھی ان پر اور دباؤ ڈالا جائے, تو یہ ایک بڑا فرق رہا ہے جس کی وجہ سے ڈو مور وغیرہ یہ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا. اس کے علاوہ میرے خیال میں پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جس قسم کے روابط ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن پاکستان کو انڈیا کو ایسے اسلحہ اور اس قسم سے اس کو مضبوط نہ کیا جائے جو کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے بڑی مشکل پوزیشن میں وہ ڈال دے. تو ان چیزوں پر اختلافات تو ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ میں خاص طور سے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے تعلقات میں اس لیے بہتری آئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پوزیشنز کو سمجھتے ہیں اور پھر آپس میں انگیج بھی ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, کانگریس اور میڈیا اس سے انٹریکشن کی بڑی ضرورت ہے جس کا کہ ہم سمجھتے ہیں بڑا فقدان ہے.
اوکے جنرل صاحب, ایک ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان جو ہے اس نے دہشت گردی کے خلاف کافی اقدامات جو ہیں اور بڑے بڑے قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں, نظر آ رہے ہیں. جس طرح پٹھان کوٹ حملہ ہوا اس میں کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے, اس کے علاوہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اسی ماہ کہا جا رہا ہے بھارت کا دورہ کرے گی تاکہ تحقیقات کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. دوسری جانب طالبان کو میز پر لانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیوز ہے, لیکن ان پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ, پاکستان کی یہ جو اسٹریٹیجک مذاکرات ہیں ان کے ساتھ, کیا ان میں کوئی لنک آپ دیکھتے ہیں؟
جی میرے خیال میں بالکل, اس لیے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, اور انڈیا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں جیسے آپ نے جس کا ذکر بھی کیا, اگر ان میں پیش رفت ہوگی تو ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان میں اعتماد بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے. امریکہ نے ہمیشہ دونوں ممالک کے اوپر ایک لحاظ سے چاہا ہے کہ ان کے اختلافات ختم ہوں تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر کر سکے اور جو خانہ جنگی ہے اس میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکے اور اپنے ریسورسز اسی طرف ڈائیورٹ کرے. پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ انحصار اس کا انڈیا پر ہوگا کہ کس طریقے سے مودی صاحب کی حکومت جو ہے
کوآپریشن کرتی ہے
کو رکھنا چاہتی ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پروفیسر فیضان صاحب, اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کو تعلقات میں مزید بہتری لانے کے لیے اور یہ جو اسٹریٹیجک مذاکرات ہیں اس کے کامیابی کے لیے, کامیاب نتائج کے لیے دونوں کنٹریز کو کیا کرنا ہوگا؟
جی اگر کوئی میرا مشورہ مانے تو میں تین پوائنٹس بتاؤں گا. سب سے پہلے جو ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پہلے ایک بیس ورک ہونا چاہیے جس میں ہوتا ہے کہ دونوں قومیں یا دونوں ملک جو ہیں وہ ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے تو ہم سب کا فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سول سوسائٹی ہے اس کا ایکسچینج ہونا چاہیے, کیونکہ میں ایجوکیشن تعلیم کے ذریعے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کا, فیکلٹی ممبرس کا اور ٹیچرس کا آپس میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کو یہاں لائیں اور سینکڑوں کی تعداد میں امریکیوں کو یہاں سے وہاں لے کے جائیں. آج کل ٹیکنالوجی ہے, دیکھیے میں اور آپ اسکائپ پر بات کر رہے ہیں, تو ایسی انفارمیشن اور ڈائلاگس ہونے چاہیے جس سے سول سوسائٹی کامیاب ہو. نمبر دو جو ہے وہ ہے تاجرانہ یعنی کہ کاروبار کا سلسلہ بڑھانا چاہیے. اگر پاکستانی جو ہیں وہ بڑی کریٹو قوم ہے, پاکستانی جو ہیں وہ بڑے انوویٹو لوگ ہیں اور بہت زیادہ بہادر لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا موقع آپ دیں, اپرچونٹیز دیں تو وہ کہیں سے کہیں لے جائیں گے ملک کو. اور اگر ان کو, اگر کاروباری طبقے کو اور تاجروں کو اور امپورٹر ایکسپورٹرز کے ساتھ بات کی جائے اور انڈسٹریل ایکسچینج ہو, یہ میرا دوسرا مشورہ ہے. اور تیسرا مشورہ یہ ہے کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اور جو یہاں پر بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہے, ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن کرنے چاہیے, ان کو مل کر ایک ایسی گروپ بنانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی جو تحفظات ہیں یا ان کے جو فیلنگز ہیں ان کو کنوے کر سکیں. کیونکہ اگر پاکستانی امریکنز یہاں مضبوط ہوں گے تو پاکستان کا تاثر بھی مضبوط ہوگا, اگر یہ وہ مضبوط نہیں ہیں تو پاکستان کا تاثر جو ہے وہ ایک باہر کا تاثر ہوگا کہ یہ ایک فورن ملک ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں اور جو قسمتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں.
جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ, لیکن مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, ابھی تک ایران کے جو پارلیمانی الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے اثرات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, لکھتے ہیں اس وقت ایک مختصر سی بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین اور پروگرام کے اس حصے میں ہم چند ایشوز پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ایران چلتے ہیں جہاں پر پارلیمانی الیکشن جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور ابتدائی نتائج کے مطابق صدر ربانی کے جو اصلاح پسند ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ تہران کی تمام نشستیں جو ہیں وہ جیت لی ہیں. پروفیسر فیضان صاحب, آپ ایران کے ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس کے آپ خود ایران کے اندر اور پورے خطے پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
جی
میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ, جی پروفیسر فیضان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
ہیلو,
جی جی آئی ہے, آپ کی آواز آئی ہے. جی
ہیلو,
جی پروفیسر فیضان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہیلو
پروفیسر فیضان صاحب, ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ نے میرا سوال سنا ہے کہ ایران کے الیکشن کے جو, جی اوکے, اور میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. پروفیسر فیضان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں جی, بتایا جا رہا ہے وہ ٹیلی فون پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہیں. جی پروفیسر فیضان صاحب آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟
جی جی, میں معافی چاہتا ہوں, بیچ میں ایک فون کال کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا سلسلہ. وہ یوں ہے کہ جو ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں بہت خوش آئند یہ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نیا راستہ کھل گیا ہے ایران کے لیے کہ باقی دنیا کے ساتھ وہ ایسے تعلقات قائم کر سکے جو ان کے لیے معاشرتی طور پہ اور کاروباری لحاظ سے بھی بہت بہتر رہیں گے. اور اس سے پہلے جو ہارڈ لائنرز تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے انفلوئنس کو, اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت الجھایا ہوا تھا پراکسی وارز میں اور پراکسی سٹرگلز میں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, افغانستان میں ہو, عراق میں ہو, سیریا میں ہو, یمن میں ہو. اور یہ جو ماڈریٹ آپ ان کو کہہ لیں ایلیمنٹس کو یا ریفارمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, وہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 50% سے زیادہ, آئی تھنک 55% جو ہیں, جو ایرانیوں کے, ایران کی جو آبادی ہے وہ جوان طبقے پر مشتمل ہے, اور ان کو مواقع چاہیے, وہ پوری دنیا سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی امیدیں ہیں کہ ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اپنے آپ اپنے اپنے اصولوں کو تھوڑا سا اس میں نرمی لے کر آئیں گے, اور یہ ریفارمسٹ موومنٹ جو ہے یہ لے کر آئے گی. اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے تعلقات تقریباً بتدریج تمام ہمسایوں سے, پاکستان انکلوڈنگ اور ترکی کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں. اور ایران کا اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اثر و رسوخ بھی پھیل رہا ہے, جو کہ ایک قوم یا ایک ملک کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جائے بلکہ اس کو ایک قوت کے طور پہ مانا بھی جائے. تو اب ایران کو ایک ایسی قوت سمجھا جاتا ہے کہ جو ریسپانسیبل ہے, اور جو اپنے ارد گرد کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں, جو ارد گرد کے جو ملک ہیں, قومیں ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور دیر پا تعلقات چاہتی ہے.
جی اوکے, اب شام کی جانب چلتے ہیں پروفیسر صاحب, ٹائم چونکہ کم ہے. شام میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ بندی کا آج تیسرا دن ہے, کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جنگ بندی کی کسی حد تک جو ہیں خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک اس جنگ بندی کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پائیدار سیز فائر جو ہے ثابت ہو سکتی ہے؟
جی, اس جو جنگ بندی ہے اس کے دو گارنٹرز ہیں بڑے بڑے, ایک تو روس اور دوسرا امریکہ. جہاں تک روس اور امریکہ ہیں وہ کچھ فیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, جس میں ایک تو بشار الاسد کی حکومت ہے اور دوسرے وہ باغی ہیں جو ان کی حکومت کے خلاف امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں. ان دونوں لوگوں کو اگر, دونوں گروپس جو ہیں ان کو اگر قابو میں رکھا جائے گا تو یہ دیر پا ہو سکتی ہے, بلکہ اس کے اچھے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور وہ ہے آئسس. اور آئسس اس سلسلے میں کیا کرتی ہے اور کب وہ اس تعلقات کو خراب, یا اس بیلنس یا توازن کو خراب کر دیتی ہے, وہ ایک خطرہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریا کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے وہ خاصی حد تک کامیاب رہے گا.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب آپ کا، تھینک یو. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین، بریک لیے بغیر اس وقت ہم پروگرام کے لاسٹ موضوع کی جانب جانا چاہیں گے. جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ رات کو جو آسکر ایوارڈز کا سیریمنی ہوئی، اس میں جو پاکستانی فلم ساز ہے شرمین عبید، انہوں نے دوسری دفعہ آسکر ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے، اور اس دفعہ انہیں یہ ایوارڈ جو ہے غیرت کے نام پر جو قتل ہے اس موضوع پر بنائی جانے والی فلم اے گرل ان دا ریور، اس پر انہیں ملا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مختصراً شرمین جو عبید ہیں ان کی انٹرویو کے کچھ جھلک ہم آپ کو سنانا چاہیں گے. اس کے بعد انسانی حقوق کی دو سرگرم کارکن ہمارے ساتھ ہیں، فرزانہ باری صاحبہ اور گل بخاری صاحبہ، پھر ان کے ہم کمنٹس لیں گے. چلتے ہیں انٹرویو کی جانب. جی
دیکھیں، بہت ریئر بات ہے کہ ایک فلم میکر اور ایک فیمیل ڈائریکٹر کا کام دوبارہ اکیڈمی اوارڈز پہ جائے. مگر یہ جو ایشو اس فلم کا ہے غیرت کے نام پر قتل، یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. اس لیے کیونکہ ہزار خواتین ہر سال رپورٹڈلی قتل کی جاتی ہیں غیرت کے نام پر. ہم تو سمجھتے ہیں یہ نمبر دگنا یا تگنا ہے، اس لیے کیونکہ گھر کی بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، تو کیسز تو درج ہی نہیں ہوتے. تو کیونکہ یہ ایشو اتنا اہم ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس نامینیشن کے باعث یہ ایشو اب پورے پاکستان میں اس کے بارے میں سب لوگ بات کر رہے ہیں.
اور جی سامعین، یہ تھی شرمین عبید، اور ان کا یہ انٹرویو جو ہے، جس طرح آپ نے سنا کہ ایوارڈ جیتنے سے پہلے جو ہمارے ساتھ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا تھا، یہ اس سے کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو سنائی. اور گل بخاری صاحبہ، بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دیر میں فرزانہ باری صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. گل بخاری صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ اس ایوارڈ کا جیتنا پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می آن. بہت بڑا معنی رکھتا ہے جی، کیونکہ اس سے اس کو بہت میگنیفیکیشن ملتی ہے اس ایشو کو. یہ ایک بات جو ہے ورلڈ اسٹیج پہ جانا میرا خیال ہے کم معنی رکھتا ہے. یہ واپس باؤنس ہو کے نیشنل اسٹیج پہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ورلڈ اسٹیج پہ لے جائیں تو وہ دنیا پریشر ڈالے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب یہ ہوا ہے کہ یہ واپس باؤنس ہو کے جب نیشنل اسٹیج پہ آتا ہے، جب پاکستان کی قوم دیکھتی ہے نا کہ یہ آسکر ون کر لیا ہے، پھر اس کے اوپر بات ہونی شروع ہوتی ہے، تو پھر ایک لوکل ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے. اور لوکل ڈائیلاگ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چینجز آنے لگتے ہیں، کسی باہر کی قوت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اپنے لوگ، اپنی قوم جب جاگتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ جو آسکر ہے نا، اس نے ون کرنے سے یہ ہوا ہے کہ یہ لوکل کنورسیشن دوبارہ ری اسٹارٹ ہو گئی ہے. دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ.
اوکے جی، آپ فرزانہ باری صاحبہ کس طرح اس ایوارڈ کی جیت، اچھا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، گل بخاری صاحبہ آپ یہ بتائیے، کیونکہ پاکستان میں ایک قانون جو ہے وہ اس فرسودہ جو رسم ہے اس سے متعلق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 1000 کے لگ بھگ عورتیں جو ہیں وہ اس رسم سے متاثر ہو رہی ہیں، انہیں غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قانون میں اور کیا کچھ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیے جو اس میں نہیں ہے؟
جی دو باتیں. پہلی بات, اس کو رسم کہنا بہت غلط بات ہے. رسم کی کچھ کانوٹیشنز ہوتی ہیں, رسم یہ نہیں ہے, یہ کرائم ہے. ٹھیک ہے, ہوتا آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ رسم کہیے. یہ کوئی ایکسیپٹڈ چیز بائی دی لارجسٹ سوسائٹی نہیں ہے.
ایگری ود
یو, یہ ڈارک کارنرز میں سوسائٹی کی ہوتا ہے. اچھا, قانون میں کیا ہونا ہے؟ قانون میں ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو قصاص دیت کا لا پاس ہو گیا تھا, ایکٹ بن گیا تھا 1990 میں, اس کو چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس لا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آنر کلنگ میں اکثر نہیں, ہمیشہ تقریباً امپیونٹی مل جاتی ہے قاتلوں کو. ٹھیک ہے, باپ نے اگر بیٹی کو قتل کر دیا کسی بھی بات کے اوپر غصے میں آ کے, یا اس نے مطلب بہانہ بنا دیا کہ لڑکی کا کوئی معاشقہ تھا, یہ تھا وہ تھا, یا اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی, تو اس کا کوئی بھی اور جو والی ہے, انیکسٹ آف کین, کوئی بلڈ ریلیشن, وہ اس کو معاف کر سکتا ہے دوسرے قاتل کو. اور اسی چیز نے فروغ دیا ہے امپیونٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس لا کے اندر, اس نے فروغ دیا ہے آنر کلنگس کو. اس کو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے پروسیکیوٹ نہیں کر سکی, اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی. وجہ یہ تھی کہ یہ جو قصاص اور دیت کا لا بن گیا تھا 1919 میں, اس سے پہلے یہ ایک آرڈیننس تھا, ایگزیکٹو آرڈر تھا. تقریباً 9-10 سال یہ ایگزیکٹو آرڈر ری پرومولگیٹ ہوتا رہا جب یہ پھر لا بن گیا. اب وہ لا کرتا کیا ہے کہ وہ اس کرائم کو, آنر کرائم کو بنا دیتا ہے کرائم اگینسٹ این انڈیویجول رادر دین اے کرائم اگینسٹ اے پرسن, دا اسٹیٹ اور سوسائٹی. جب اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ہاتھ زمرے سے نکال کے ایک کرائم کو لے جایا جائے انڈیویجول کے زمرے میں, کہ کوئی بھی انڈیویجول اس کو معاف کر سکتا ہے, تو ظاہر ہے پھر آنر کلنگس تو ہوتی رہیں گی, یا ڈس آنریبل کلنگس ہوتی رہیں گی.
لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے خود اس فلم جو ہے اس کی رونمائی کی, اور وزیر اعظم ہاؤس میں کی گئی اس کی رونمائی, اور انہوں نے پھر قوانین میں ترمیم پر بھی زور دیا. اور یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں, اس پر کافی زور دیا گیا ہے کہ لواحقین کی طرف سے معافی کے باوجود مجرم کو سزا جو ہے وہ ہر حال میں دی جائے. اگر یہ ترامیم ہوتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ قتل کے نام پر جو, غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں, تو اس کی روک تھام ممکن ہو سکے گی؟
جی بالکل ہو سکتی ہے, اگر قوانین کو اسٹرانگ بنایا جائے. اور جو قوانین کے اندر, اصل میں اسٹرانگ بنانے کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ انیبل کر رہا ہے آنر کلنگس کو. اس قانون کو یا تو ریپیل کیا جائے, یا پھر اگر ریپیل نہیں کر سکتے پارلیمنٹیرینس, تو پھر اس کو, اس کے اندر ایسی شکیں ڈالی جائیں کہ یہ یوز لیس بن جائے قانون. اس میں جو بٹر سویٹ ایلیمنٹ ہے, وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف ہی تھے جن کی حکومت نے اس کو لا بنایا تھا. لیکن کیا زندگی کے ہچکولے ہیں کہ وہی میاں نواز شریف کتنے سالوں کے بعد عہد کر بیٹھے ہیں کہ میں اب اس قانون کو چینج کروں گا اور اس کو ایک زیادہ ہمدرد اور حقوق نسواں کے ساتھ لے کر آؤں گا.
جی, لیکن اس کے قانون کے علاوہ بھی سوچ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح بدلی جا سکتی ہے, اور اس سے متعلق آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟
جی, ہم جیسے لوگ جو ہیں, ہم بہت ایکٹیو ہیں. ہم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اپنی انفرادی زندگی میں, اخبارات میں بولتے ہیں, کہتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, اپنے ایکشنز کے ساتھ دکھاتے ہیں. سول سوسائٹی تو کام کر ہی رہی ہے, لیکن دیکھیے, سول سوسائٹی اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی. ہمیشہ اسٹیٹ کا ایک کردار ہوتا ہے. اور اب ہمیں لگ رہا ہے, دیکھیے, اسٹیٹ ہی تھی جو ہمیں یہاں لا کے جس نے کھڑا کیا تھا. یہ قوانین سب سے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ, ضیاء الحق کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی, فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت سارے آرڈرز دیے, پھر ان کو حکومت نے چیلنج کیا, وہ پہلے شریعت بینچ میں گئے, اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا. اسٹیٹ نے یہ کام کیے, اب اسٹیٹ کو ہوش,
یعنی اسٹیٹ اور سول سوسائٹی دونوں کو یہ سوچ بدلنے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ گل بخاری صاحبہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی سامعین پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.